أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. عزیزان امان، آج جنوری 1981 کی 16 تاریخ ہے اور قرآن کریم کے درس کا آغاز سورہ المومن سے ہو رہا ہے. 40 سورت 24 میں ایک سورت ہے المومنون بھی، لیکن یہ المومن ہے اور اس نام کے ساتھ ایک خصوصیت ہے. اس میں صاحب زرد کریم علیہ السلام اور فرعون کی کشمکش کے ذکر میں ایک مقام آتا ہے جہاں کابینہ میں یہ مسئلہ پیش ہوتا ہے اور وہاں فرعون یہ تجویز کرتا ہے کہ موسیٰ کو قتل کر دیا جائے، ورنہ یہ ملک میں بغاوت پھیلا دے گا. اور اس کا منشا یہ نظر آ رہا ہے مجھے کہ یہ تمہیں تمہاری حکومت سے ہی الگ کر کے رکھتے. تو گویا ڈسکشن یہ ہوئی کہ یہ کوئی مذہبی معاملہ نہیں ہے، یہ ایک سیاسی حرکت ہے اور اس کے لیے یہ کرنا چاہیے. معلوم ہوتا ہے کہ کابینہ کے اور ممبر اس کے ساتھ متفق ہوں گے. قرآن کریم نے آئے کہ ان میں ایک مرد مومن تھا، وہ اٹھا اور اس نے ایک تقریر کی اور قرآن کریم نے اس کی ساری تقریر وربیٹم تقریباً 2 رسول میں محفوظ کر دی. اس کو اندازہ لگائیے اس کی اہمیت کا، اور میں سمجھتا ہوں کہ اس کی سعادت مندی کا. اتنی بڑی سعادت قرآن کریم میں حضرات انبیاء کرام علیہ السلام کے تذکرہ جلیل کے اندر سے یہ باتیں آتی ہیں کہ ان کے قواعد بھی ہوں، ان کے مطالبات بھی ہوں، ان کے خطابات بھی ہوں، لیکن غیر نبی کے ایک شخص کی تقریر جو ہے قرآن کے دامن میں سمیٹنے کے معنی یہ ہے کہ اس نے ابدیت برقرار کر دیا، قیامت تک کے لیے وہ محفوظ ہو گیا ایک ایک لفظ اس کی تقریر کا. اور تقریر کی اہمیت کا بھی اندازہ اس سے لگائیے. اور اس کا تو یہ بھی ایک قلعہ ہے کہ خود اس سورت کا نام ہی المومن اس کی وجہ سے. تو آگے چل کے وہ بات آئے گی، کشمکش کا بھی ذکر آئے گا اور اس کی پوری تقریر بھی ہمارے سامنے آئے گی. آغاز ہوتا ہے وہی مقطعات میں سے ایک لفظ حامیم، اور مقطعات کے سلسلے میں تو میرا معمول اور مسلک آپ جانتے ہیں کہ میرے نزدیک یہ اللہ تعالیٰ کی صفات میں سے متعلقہ حروف لے کر انہیں رکھا جاتا ہے، اور میں اسی طرح سے ان کے معنی کیا کرتا ہوں. مثلا ہا میم ہے اور میم ہے، خدا رحمان الرحیم کا ارشاد ہے کہ تنزیل الکتاب من اللہ العزیز العلیم. اس کتاب کا تنزیل کے معنی ہوتا ہے بتدریج کسی چیز کا نازل کرنا، نازل کرنا کسی چیز کا. اور اس میں تدریج یہ ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر 23 سال میں یہ صحیفہ مقدسہ وحی کے ذریعے سے تکمیل کر پہنچا تھا. اس قدر تدریجن یہ نازل ہوا ہے. اور پھر آپ کو معلوم ہے کہ یہ لفظ نزول یا نازل ہونے کے اندر بہت بڑی ایک گہری معنویت فلسفہ ہے اس کے اندر، کہ جو چیز ہمارے دور میں عام ہوئی ہے کہ بعض چیزیں سبجیکٹو ہوتی ہیں، انسان کے اندر سے وہ نکلتی ہیں، میرے خیالات، میری آرزویں، میرے مقاصد، میرے ارادے، میرا علم میرے اندر سے باہر آتا ہے. شاید آپ کو علم ہو کہ لفظ ایجوکیشن کے معنی بھی ہے اندر سے باہر کسی چیز کو دانا. یہ جو ہمارے ہیں ایجوکیشن ہے، یہ ایجوکیشن نہیں ہے، یہ انفارمیشن امپارٹ کی جاتی ہے، معلومات دی جاتی ہیں. ایجوکیشن کے معنی ہوتا ہے انسان کی داخلی اندرونی صلاحیتوں کو بروئے کار لا کے باہر لانا. تو اس لفظ کے معنی نہیں آج ان کو پتا، ان کو پتا کہ آگے تعلیم کیا ہوتی ہے. یہ سبجیکٹو چیز ہوتی ہے، اندر کی چیز. انسانی تصنیفات جتنی بھی ہیں وہ ساری سبجیکٹو ہوتی ہیں. میں جو کچھ لکھ رہا ہوں میری ساری کتابیں جو ہیں وہ میرے اپنے ذاتی خیالات ہیں جو اندر سے باہر آ گئے ہیں, میں نے ایکسپریس کیا ہے ان کو. وہی ایک ایسی منفرد ذریعہ علم ہے کہ وہ انسان کے اندر سے باہر نہیں آتا, باہر سے کوئی شے اندر آتی ہے. اور اس طریق کو عربی زبان میں جو نازل ہونا کسی چیز کا ہے اس کے معنی ہوتا ہے اوپر سے کسی چیز کا اندر یا نیچے آنا. تو ذہی کی ڈیفینیشن اس لفظ کے اندر آ جاتی ہے کہ یہ ما جنت کو اگل ہوا, یہ رسول اپنے خیالات کا اظہار نہیں کر رہا, یہ سبجیکٹو چیز نہیں ہے بلکہ یہ نازل ہے ہوئی خدا کی طرف سے تنزیل من اللہ. تو اس میں یہ جو آبجیکٹیوٹی پائی جاتی ہے, خارجیت جو اس میں پائی جاتی ہے, باہر سے کسی چیز کا معلومات کے ذریعے سے آنا, علم آنا جس میں انسانی کاوش اور فکر کو کوئی دخل نہ ہو, یہ ہے جسے نہیں کہا جاتا. یہی کہ پناہ و کیفیت کیسے نہیں آتی تھی خدا کی طرف سے, کس طرح حضور اس کو ریسیو کرتے تھے, یہ چیزیں ہم نہیں سمجھ سکتے, صرف صاحب ذہی سمجھ سکتا تھا. اور ذہی کیونکہ ختم ہو گئی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پہ, اس لیے اس کا تو امکان ہی اب نہیں. یہ کسی فلسفے کسی سائیکالوجی کی روح سے یہ بات سمجھی نہیں جا سکتی, یہ بڑی منفرد چیز تھی. لیکن ذہی کے جو کنٹینٹس ہیں یعنی جو کچھ ذہی کے ذریعے سے آیا ہے ہمارے سامنے, وہ عقل و بصیرت اور علم و تدبر کی روح سے سمجھا جا سکتا ہے. تو اب ہمیں اس سے تو غرض نہیں, اتنے حصوں پہ تو ہمیں ایمان لانا ہوتا ہے کہ یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو یہ فرمایا ہے کہ یہ میری فکر کی تخلیق نہیں ہے, یہ وہ علم ہے جو خدا کی طرف سے مجھے براہ راست ملا ہے. یہ تو صرف ایمان کے ذریعے سے ہم اس کو تسلیم کرتے ہیں. حضور کی صداقت پر ایمان ہے ہمارا کہ آپ نے یہ جو فرمایا ہے بالکل یہ سچائی ہے. اس سے آگے جب ہم پہنچتے ہیں تو یہ جو قرآن ہمارے سامنے آتا ہے یہ ہے جو وہ حضور نے دیا ہے ہمیں وہی کہتا. اب اسے عقل و بصیرت علم و دانش کی ہی سے سمجھا جا سکتا ہے. پورے قرآن یہاں آتا ہے انسانی فکر کا داخل. غور کیجئے تو مجھے یا کسی اور کو اس سے واسطہ کیا کہ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کیسے ملا تھا, یعنی ہمارا تو ایمان ہے, فرض کرو کوئی اسے نہیں مانتا ہے. تو میرا انداز یہ ہے, میں دعویٰ یہ کیا کرتا ہوں کہ خود قرآن کریم کو لے لیتے ہیں آن میرٹ کہ یہ جو کتاب ہے یہ کیسی, اور اس سے اس ہم دیکھیں گے کہ اس نتیجے پہ پہنچا جا سکتا ہے یا نہیں کہ یہ کسی انسانی فکر کی تخلیق نہیں ہے, یہ علم خداوندی ہے جو اس نے خود انسان کو دیا تھا. قرآن سے یہ چیز ثابت ہو جاتی. اب میرا انداز یہی کہ خود قرآن سے تدبر سے غور و فکر سے انسان اس نتیجے پر پہنچے کہ یہ کسی انسانی فکر کی تخلیق نہیں ہے, ماورائے فکر انسانی ہے. یہ غور و تدبر اور بصیرت اور فہم و دانش سے یہ بات ثابت اور سمجھ میں آ سکتی. اتنی سی بات ہمیں چاہیے. تنزیل الکتاب من اللہ بالعزیز الحلیم, دو صفتیں ہیں اس میں, ایک تو علیم عالم, یہ میں نے عرض کیا تھا نا کہ عربی زبان کے اندر یہ جو باب یا وزن جن کو ہم کہتے ہیں ان کی خصوصیات ہوتی ہیں بڑی, اور بڑی اہم چیز ہے, اور یہ بڑی سائنٹیفک زبان ہے. علم حاصل کرنے والا عالم تو کسی ایک وقت میں عالم ہو سکتا ہے, دوسرے وقت میں کسی دوسری چیز کے متعلق ظاہر ہو سکتا ہے, وہ بات اسے نہیں آتی. لیکن علیم جو ہے یہ اس میں تسلسل ہوتا ہے کہ وہ ہمیشہ صاحب علم رہتا ہے. یہ بات نہیں ہے کہ کسی بات کا اس کو علم ہے کسی بات کا علم نہیں, یا کسی وقت کسی بات کا علم ہے دوسرے وقت میں نہیں. انسان کی تو یہ کیفیت ہوتی ہے نا. علیم اب کچھ صفات آئی ہیں خدا کی. اس کے بعد میں یہاں پھر عرض کر دوں کہ جہاں تک ذات و خدا بندی کا تعلق ہے, خدا کیا ہے کیسا ہے, سنا اور کیفیت اس کو کہتے ہیں, ماہیت اسے کہتے ہیں, یہ عقل انسانی کے بس کی بات نہیں ہے کہ ہم اس کو جان سکیں. میں نے پہلے بھی یہ عرض کیا تھا کہ لامحدود ہے، انفائنائٹ ہے، کوئی انفائنائٹ چیز جو ہے وہ فائنائٹ ذہن کے اندر آ ہی نہیں سکتی، محدود ذہن کے اندر لامحدود کا تصور ہی نہیں آ سکتا. یہ چیزیں ہیں فلسفے کی زبان میں اسے میٹافیزیکل کہتے ہیں. فزکس کے معنی عالم محسوسات، یہ ہماری محسوس کائنات. محسوس کائنات کے متعلق تو ہم علم حاصل کر سکتے ہیں اپنے حواس کے ذریعے سے، سینسز کے ذریعے سے، جسے پرسپشن کہتے ہیں، پرسپچل نالج کہتے ہیں، حواس کے ذریعے سے. لیکن یہ محسوس کائنات کے ماورا جو چیزیں ہیں وہ تو ہمارے حواس کی زد میں آ ہی نہیں سکتی، وہ تو محسوسات سے ماورا ہے. اس لیے انہیں میٹا فزکس کہا جاتا ہے، ماورائے محسوسات، ماورا الطبیعہ. یہ چیز ذات خداوندی کیا وہاں کا، اس کا جو نظام مشیت یا عالم مشیت ہے یا عالم امر ہے، وہ کیا ہے، کیسے ورک کرتا ہے، کیسے فیصلے ہوتے ہیں، نظام وہ کیسے چلا رہا ہے، ہم نہیں سمجھ سکتے. جو ہی یہ چیز محسوس کائنات کے دائرے میں آئے گی، اس میں ہر چیز سمجھی جا سکتی ہے. جو نہیں سمجھا گیا وہ علم انسانی کا ابھی نقص ہے کہ ہم وہاں تک نہیں پہنچے. ورنہ یہ جو تھا نا علامہ آدم الاسماء کلھا، یہ تو پہلے ہی جو قرآن کریم نے آدم کی صفت بتائی ہے اس میں کہا گیا ہے کہ اسے اس کائنات کی ہر شے کے علم حاصل کرنے کا امکان ہے، اس کے اندر اسے صلاحیت دے دی گئی ہے. اب جس حد تک انسان ترقی کرتا جائے گا علم کے اندر، اس حد تک وہ علم الاسماء حاصل کرتا چلا جائے گا. کلھا جو قرآن نے کہا ہے، اس کے معنی یہ ہے کہ کائنات کے متعلق کلی علم آدمی حاصل کر سکتا ہے انسان. لیکن محسوس کائنات کے متعلق ہی کر سکتا ہے، اس سے آگے قیاس کر سکتا ہے انسان، اندازہ لگا سکتا ہے. جو لفظ جو آیا ما قدر اللہ حق قدر ہی، تو خدا نے یہ، انہوں نے خدا کے متعلق سے ہی اندازہ نہیں لگایا. معرفت کا لفظ نہیں ہے، میں پھر قرآن یاد ہوگا میں نے بتایا تھا، قرآن میں آیا ہی نہیں ہے خدا کی معرفت کا ذکر، عرفان ہو ہی نہیں سکتا، اس کا پہچانا نہیں جا سکتا. کچھ اندازہ لگایا جا سکتا ہے، اور وہ لگایا جا سکتا ہے ان صفات کے ذریعے سے جو خود قرآن نے، خود اللہ نے قرآن میں دی ہے، ورنہ اس سے ماورا سبحان اللہ تعالی عما یصفون. ذہن انسانی اس کے متعلق جو کچھ کہے گا وہ اس سے بلند ماورا ہے. خود اس نے اپنے متعلق جو کچھ کہا ہے وہ اس کی صفات ہے. ان صفات کی روح سے کچھ اندازہ لگایا جا سکتا ہے. صفات میں عزیز العلیم پہلے آئی اس آیت میں، غافر الذنب، قابل التوب، شدید العقاب ذی التوب. وضاحت متضاد کی نظر آتی ہیں صفات بھی، لیکن متضاد نہیں ہے، قرآن میں تو کہیں تضاد نہیں. مختلف مواقع پر انسان کی کسی مختلف خصوصیت یا عادت صفت کا ظہور ہوتا ہے. ظالم کی کلائی مروڑنا، یہ بھی شرف انسانیت. مظلوم کی مدد کرنا، یہ بھی شرف انسانیت. حالانکہ دونوں چیزیں الگ الگ ہیں، یہاں رحم کا جذبہ ہے، وہاں گرفت اور قوت کا جذبہ ہے، دونوں جذبے موجود ہیں. اپنے اپنے موقع پر ایک کسی خاص خاصیت انسانی یا صفت انسانی، اس کا جو ظہور ہے یہ اپنے صحیح موقع پر، یہ ہے اس کا صحیح استعمال. اگر وہ غلط چیز ہو جائے، ظالم سے ہمدردی، مظلوم کے ساتھ ظلم، تو دونوں چیزیں تو انسان کے اندر اپنی ہیں، لیکن ان کا استعمال غلط جگہ ہو رہا ہے. خدا کی صفات بھی یہ صورت ہے. اب دیکھیے وہ کہتا ہے غافر الذنب. میں یہ کر دوں جیسا کہ میں اب آپ سنتے چلے آ رہے ہیں کہ 20 برس سے یہ بات، کہ یہ ترجمے صحیح نہیں ہمارے یہاں ہوئے ہوئے. وہ خاص ذہنیت ہے جس کے تابع یا وہ ترجمے ہوئے یا ان ترجمے سے ذہنیت بنتی ہے. غافر الذنب، وہ گناہوں کا بخشنے والا، یہ جو ہے نا بخشنے والا، بخش دینے والی بات، یہ بڑی غلطی. اس نے قانون مکافات عمل شروع قرآن سے آخر قرآن تک ایک ایک مقام ایک ایک ذرے کے متعلق لکھا. وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرٍ يَرَهُ وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ. ایک ایک ذرہ جو ہے وہ مقافہ کے عمل کے میزان کے اندر تلتا ہے. اور اس کے بعد یہ ہے کہ پھر اس کے مطابق اس کا فیصلہ ہوتا ہے اس کا. اب اگر ایک طرف مقافہ کے عمل دیا جائے اور یہ بنیاد ہے ساری دین کی اور اسلام کی, مقافہ کے عمل نہ کسی پر زیادتی ہو نہ کسی کے عمل کا کوئی عمل ایسا ہو جو نتیجہ خیز نہ ہو سکے. ہر عمل کا نتیجہ مرتب ہونا یہ ہے مکافات عمل. اب سوچیے کہ اس تصور میں بخش دینے کا تو تصور نہیں آ سکتا. یہ دو تو ذاتی سے ہے لیکن ہمیں تو یہ راس آتا ہے نا رشتے کی تجیب اللہ حامد انہیں اللہ واسطے کی جنت ملے تو اور چاہیے کی ہے. قوم ہزار سال سے اس میں ڈوبی ہوئی بخشش سے دیتے ہو جائے گا بخش دیتا دعائیں ہماری یہ کہ یا اللہ بخش دیتا پھر جنت بھی بخش دے ایسے بھی بخشش نہ سارا کام چل دے. قوم کی ذہنیت جو ہو گئی وہ یہ عمل کا نتیجہ نہیں بخشش کسی طرح سے ہے. بخشیش مل جائے کس طرح سے بغیر عمل کے یہ چیزیں مل جائیں یہ تصور قرآن کے بنیادی تصور کے خلاف ہے. تو پھر آپ کہا جائے گا کہ غافل ذنب. دو باتیں یاد رکھی, ایک تو یہ میں نے عرض کیا کہ ترجمہ نہیں, عربی زبان میں پوچھئے کہ غافل غفرا کے معنی کیا ہے. بخشنا نہیں ہے, اس کے معنی کسی نقصان سے محفوظ ہے. ساری چیز تو یہ ہوگی ذنب ہے. میں نے عرض کیا تھا کہ عجیب چیز ہے یہ عربوں کے ہاں, کوئی چیز جو کسی کے ساتھ چپتی رہے. ذنب کہتے ہیں یہ جانور کی دم کی, جہاں جائے وہ ساتھ دم چلتی ہوا کام کی کہاں سے کہاں لاتی. اسی لیے وہ کہتے تھے کہ اگر کسی نے کوئی جرم کر دیا ہے نا وہ اس سے چھوٹ نہیں پاتا, جہاں بھیجا چلا جائے وہ اس کو پیچھے چلتا جاتا ہے. عجیب یعنی عجیب محسوس مثالوں سے یہ قوم اپنی زبان مرتب کرتی ہے. اب ایک لفظ ہو گئی چھوٹ نہیں سکتی, اس کی ہوئی اس کا ایک نقصان ہے, اس کا نتیجہ اس کا نقصان دہ ہے. یہودی تصور تو یہ تھا کہ بس یہ جو ہو گیا ہو گیا, اب یہ جو اس کا نقصان ہونا ہے نا یہ کسی طرح سے یہ محض نہیں ہو سکتا. عیسائیوں کا تصور تھا کہ کسی قسم کے گناہ یا جرم کی کوئی سزا وغیرہ مل ہی نہیں سکتی. حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی یا خدا کے بیٹے کی اس کے افسارے پر ایمان لیا تو آپ کی بخشش ہو جائے گی. بخشش کا تصور تو عیسائیوں کا ہے. یہودیوں کا تصور ہے کہ کسی طرح سے وہ محض ہو ہی نہیں سکتا, ایک دفعہ جو لگنے ہو گئی محض نہیں ہو سکتی. قرآن نے اس کے درمیان ایک چیز دی ہے اور آپ دیکھیں گے کہ کس طرح سے عین فطرت کے مطابق بات ہے تو نہیں غم لفظ میں ہوتی ہیں ان کے نقصان اس کی تباہی یہ بھی نتیجہ تیز ہو جاتی ہے, لیکن اس سے محفوظ رہنے کی شکلیں ہیں. بیمار ہو سکتا ہے آدمی لیکن بیماری کا علاج ہوتا ہے. یہ ہے غافل کی چیز, بیماری کا علاج وہ جو علاج سے صحت ملتی ہے وہ بخشش سے نہیں ملتی, علاج سے ملتی ہے. علاج اس نقصان سے محفوظ رکھتا ہے جو بیماری کی وجہ سے پہنچنے والا ہوتا ہے. اب آپ نے سمجھا غافر کے معنی کیا ہوگا, غافر تو علاج ہو سکتا ہے. دوسری بات جو میں کہا کرتا ہوں کہ قرآن کی کسی ایک آیت کا کسی اصطلاح کا مفہوم معلوم کرنا ہو تو دوسرے مقامات میں دیکھیے, وہ وہاں واضح کر دیتا ہے. یہاں اس نے کہا ہے کہ وہ جو مرض ہے علاج اس کے نقصان سے بچا سکتا ہے. دوسرے مقام پہ اس نے یہ کہا ہے کہ ان الحسنات کو جن ہب لگ سیاحت 11:1-14 کہا کہ قانون یہ ہے, یاد رکھو کہ ہر لفظ اس کا نقصان تو پہنچنا ہے, لیکن جو غلطی کی ہے اگر اس سے زیادہ وزن کا بہتری کا کام آپ تم کرو گے, تعمیری کام اگر تم کرو گے, دوسروں کی خیر خواہی کا کام ایسا کرو گے جو اس کے وزن سے زیادہ ہو, تو جو چیز اس کے نقصان سے تمہیں بچا دے گی. وہ جو قرآن نے میزان کہا ہے نا, تلنے کی بات جو کہی ہے, اس میں یہ بڑی عجیب چیز ہے. کسی ترازی میں یا کسی میزان کے دو پگڑے جو ہوتے ہیں, ان میں اگر قرآن کی روح سے ایک طرف تقریبی کاموں کا پگڑا ہے, دوسری طرف تعمیری کاموں کا پگڑا ہے, جسے کہتے ہیں گناہ یا ثواب, دو پگڑے ہیں. یہ ہے نا کہ انسانی زندگی میں ایک پگڑا جو برائیوں کا ہے, جو اشارتا ہے نقصان کا, بالکل ہی خالی ہو, اور دوسرے پگڑے میں ہو تو پھر اس کی بخشش ہوتی ہے یا اسے پھر رحمت ملتی ہے. اسے کہتے ہیں معصوم ہونا. انسان کے ساتھ تو لغزشیں لگی ہوئی ہیں. اس نے کہا ہے کہ اگر وہ بھلائیوں کا پگڑا, تعمیری پگڑا جھکا ہوا ہے, تو پھر یہ اس قابل ہے کہ اس کو اگلی جماعت میں چنا دیا جائے. اگر اس نے 60% مارکس لے لیے ہیں, 40% تو اس کی غلطیاں ہوتی ہیں کرتے ہیں. پاس مارکس جو ہے وہ ہے اصل معیار جو اس نے مقرر کیا, اور وہ بڑی رحیمیت ہے اس کی, لیکن 60% تو لینے ہوں گے نا. ابھی تو جو 60% جو اس کا وزن ہے, یہ وہ جو 30% کا نقصان دینے والا تھا, یہ اس کا کفارہ بن جاتا. یہ ہے آخر ایگزام. اگر کسی وقت کوئی لگزش ہو گئی ہے, اس کے نقصان سے بچنے کا امکان ہے. یہودیت میں امکان نہیں, عیسائیت میں کوئی نتیجہ نہیں ہے. بخش شروع سے ہو رہی ہے. اگر آپ نے حضرت عیسیٰ کے کفارے, علیہ السلام کے کفارے پہ ایمان لیا ہے تو بخش ہے. یہاں یہ صورت ہے کہ انسان ہے, لفظش ہو سکتی ہے. قرآن نے تو آدم کا پہلا تعارف لفظش سے کرایا ہے, تو لفظش تو ہو سکتی ہے, لیکن لفظش سے نقصان جو پہنچنے والا ہے اس کی حفاظت ہو سکتی ہے, بشرطے کہ اس کو زیادہ وزن دار کوئی نیک کام کرو. تم اب بھی تلف میں تعمیری کام, بھلائی کا کام. نیک کسے کہتے ہیں قرآن کریم کی؟ نیکی کس کو کہتے ہیں قرآن کریم کی؟ یہ بڑے سمجھنے کی بات. رامنا ماج انسا ناسا سیم کسو فی الحال, جو کچھ تم دماغ انسان کی بھلائی کے لیے کرو گے اسے نیکی کہا جائے. کہا بقا اس عمل کے لیے ہے جو نو انسانی کی بھلائی کے لیے, بہتری کے لیے, تعمیر کے لیے کیا جائے. نہ جنف نہ منصف ہے, بلکہ لفظش کوئی ہوئی ہے اس کا کچھ نقصان ہونا ہے, ایسے کام کرو کہ نو انسان کے لیے منصف بخش لو, تم بھی اس کے اندر آ جاؤ گے. تمہارا یہ کام اس کا وزن اتنا بڑا ہوگا کہ وہ جو نقصان ہونے والا تھا تمہاری لفظش سے, یہ بوجھ جو اس کا وزن اتنا جو زیادہ ہے, وہ اس کا سفر ادا کر دے. اس کے معنی آخر بخشنے والا نہیں, بخشش کا تصور نہیں. انسان اپنے عمل سے اپنے خراب کچھ کام کرتا, خود اپنے ہی دوسرے قسم کے عمل سے جو منفرد بخشا ہے اس کا اجالا کر سکتا. یہ جو پروویژن رکھ دی گئی ہے لا کے اندر, قانونی مکافات عمل جو ہے وہ اس قدر سخت نہیں بنایا گیا کہ ایک دفعہ اگر گزب کی جائے تو اس کے نقصان سے کسی صورت میں بتاؤ کہ کوئی شکل نہ پیدا ہو جائے. وہ ہے لفظش بھی انسان سے ہوئی, اس لفظش کے نقصان سے معصوم بنانے کا ذریعہ بھی انسان خود ہے. باہر سے کوئی نہیں اس کو بخش سکتا. جو آپ کو یاد ہوگا وہ نیٹ کے کال میں سخت سے دہرایا کرتا ہوں, وہ کہتا ہے کسی نے اس کو کوئی نقصان پہنچایا, اس نے کہا معاف کر دی. وہ کہتا یہ ہے کہ جو تم نے مجھے نقصان پہنچایا ہے اسے تو میں معاف کر دوں گا, لیکن اس سے جو تم نے اپنے آپ کو نقصان پہنچایا ہے اسے کون معاف. ये अपने आप को जो नुकसान पहुंचाया जाता है, आप ही इंसान उसका इजाला कर सकता है, कोई दूसरा नहीं कर सकता। कितनी ममता वाली माँ क्यों ना हो, बच्चों के पेट में दर्द है तो बच्चों को दवा पिलाने की आराम होगा, दूसरे किसी से नहीं। ये है बुनियादी चीज। इसलिए कुरान में पुरुष बराबर आपकी है तो कोई हर्ज नहीं। हाँ चलते नहीं बोल रहे। अब देखिए वाफिर इंसान अगले दो लफ्जों के अंदर उसकी तस्वीर खुद आ जाती है, उसके मानी खुद आ जाती है। ताबुक अब हमारे यहाँ तो फिर अगली बात आ गई है, तौबा कबूल करने वाला उधर से गुनाह किया फिर उसके बाद आलम मेरी तौबा मैं आलम मेरी तौबा किया तो तौबा कर फिर मैंने अर्ज किया कि मुरवदा मफहूम को देने से निकालिए, देखिए कोई लफ्ज क्या है, माने क्या। अरबों के आचार को थे कि आप रास्ते पे चल रहे हैं, आगे चल के गलत रास्ते पे चले गए, क्या है थे कि जहाँ से मुड़ना था सही रास्ते पे थे वहाँ गलत रास्ते पे मुड़ गए, कुछ दूर जाके आपको एहसास हुआ तो रास्ता ये नहीं है, या किसी से पता चले तो उन्होंने कहा सड़क पे गुम थी जिसको तुमने जाना तो काम। अब वहाँ जाने के लिए क्या करना पड़ेगा, ये जितना गलत रास्ता आपने तय किया है लौटना पड़ेगा ना आपको उस चौराहे के जहाँ से गलत रास्ते पे मुड़े, यानी इसके सवाल कोई चारा ही नहीं। क्या वहाँ वापस आए जहाँ से कदम गलत रास्ते की तरफ मुड़ा था, ये भी करने का काम हुआ, यानी जितनी गलतियां कर गए हैं आप उसको पहले अनडू कीजिए ना। आज की सलाम ये वापस आने के माने तो ये हुए ना कि जितने कदम उस सिंह के की तरफ उठे थे उसके उल्टी सिंह के वो कदम उठे तो इसके माने ये हो गए कि वो जो इससे पहले आपने गलतियां की थी वहां तक जाने में पहले उनको अनडू कीजिए और वहां पहुंचिए। अब आपका हिसाब बराबर हुआ, कोई चीज पॉजिटिव अभी नहीं है आपके पास आई, सिर्फ वो जो गलतियां हुई थी उनको आपने माफ किया है, अनडू किया है। अब एज यू वर हुए, अब यहाँ से आपने सही रास्ता तैयार किया। ये जो है गलत रास्ते के ऊपर चल कर अपनी गलतियों को अनडू करके फिर उस मकाम पे आ जाना जहाँ से आप गलत मिले थे, इससे तौबा करके वहाँ वापस आना पड़ता है। तो आपको तो फिर ही वापस आना पड़ेगा ना, आप ही अंडू करना पड़ेगा। सोच लीजिए हर फर्द इसके अंदर मसूल है अपने हर अमल और हर इरादे और हर नियत का, कोई दूसरा उसके लिए कुछ नहीं कर सकता। आप वहाँ खड़े रहिए उस गलत जगह के ऊपर, किसी को भेज दीजिए आठ हमें भेज के साथ मील भरना गलता है तुम जरा वहां पर चले जाना मेहरबानी करके या ठंडी ले लें। आप कौन जाएंगे सही रास्ते से, आपको तो खुद ही चलना पड़ेगा अभी जाने में। ठीक है ये बजाहर नजर आ रहा है कि बड़ी अच्छी चीज है, मैं कहता हूँ यही चीज इसकी अहमत है कि उसने ये प्रोविजन रखी है कि वापस आके फिर तुम सही रास्ते पे जा सकते। ये वीडियो का तो सबर नहीं, ये प्रोविजन नहीं थी, तो कहते थे बस यह एक दफा हुआ तो खत्म। वहां से फिर उसके यहाँ उसके बाद अपने जो बड़े बुजुर्ग थे उनकी सफात से वो कहते थे हम जन्नत में जाएंगे, वहां का तस्वर है सफात का, वो कहते थे एक दफा जो गलती हुई हो गई उसका इजाला नहीं हो सकता, वहां आए फिर वो सफात का तस्वर ले। ईसाइयत ने कहा कि कुछ होता ही नहीं, कोई बात ही नहीं है, गलत चले जा रहे हो चले जाओ चले जाओ, अगर तो ईसा अलैहिस्सलाम से तुम्हें ले जाएंगे तो आपके बचवा लेंगे, वहां वापसी का तस्वर है। इसके अंदर ये किसी पर एक दफा अगर गलती हुई है तो तुम सारा अगर कंटेम नहीं हो गए, तुम्हारे लिए गुंजाइश है कि अपनी गलतियों को अनदेखी करो और उसके बाद फिर वहीं आ जाओ जहां से गलत कदम उठा था, अब सही रास्ते पे चलो। अगर न चलोगे तो शदीद इक़ाब, तुमने समझ लिया कि वहां से हमने भी और रास्ता तैयार कर लिया दूसरा बस्ती का, अब इधर तो कोई आएगा नहीं, उसने कहा हिसाब के माने किसी के पीछे पीछे जाने वाला, वो बड़ी चीज से पीछे चला करता है, जहाँ जाओ वो तुम्हारा पीछा किया करता है, फॉलो करता है अमल का नतीजा, और बड़ी सख्ती से फिर गिरफ्त करता है अगर वापस नहीं आते तो। गुड टॉल कहाँ तक जाओगे, क्या बात, कहाँ तक जाओगे, जाओ जहाँ तक जाओगे वो तुम्हारा पीछा करेगा। आपने गौर फरमाया क्या सिफात बयान हो रही है, आखिर जम भी है, काबिल तौब भी है, सदीद अलखाब भी है, गुड टॉल। और कहा यह सब इसलिए कि ला इलाहा इल्लल्लाह, उसके सवाब कोई साहिब इख्तदार नहीं। और हो तो फिर उसके साथ वो कुछ कर ले ना, कि चलो बस आ भी दो उनको किसी तरह से, नाबी भी दे दो उसको, फिर अपनी तरह से दो चार दूसरे ही मार दो, तो चलो ये खत्म हुआ। किसका चलने का सवाल ही नहीं, वहां तो कानून सिर्फ उसका चलता है, किसी दूसरे का कानून चलता ही नहीं। ला इलाहा इल्लल्लाह, यहाँ तो कहा था ना कि पीछा कर रहा है, पीछा क्या कर रहा है, तुमने तो हेर फेर के आना ही नहीं है। मसरूर मुजरिम इश्तिहारी मुजरिम, उसने कहा एक दिन तुमने खुद आना है इस अदालत के अंदर। तुमने कहा था कि अमन लगा बात कितनी साफ है कि हमने कही, लेकिन मैं जो वादे रखिया या चिंता है लंबी न सफर हूँ, ये जो कुछ हम कानून बयान कर रहे हैं इसमें झगड़ा वो लोग करते हैं जो पहले से तय कर देते हैं कि हमने मानना ही नहीं। ये कुफर और ईमान जो है ये नहीं है कि मुसलमानों के घर में पैदा हो गया तो ये ईमान आ गया, गैर मुस्लिम के घर में पैदा हो गया तो ये कुफर हो गया। ईमान किस करने का काम है, इसी तरह कुफर भी किस करने का काम है। कफर है आमाना, ये धर्म पैदाइश के साथ तो दोनों जैसे पैदा होते हैं, बच्चे न वो काफिर होता है ना ये मोमिन होता है। इसको अपनी जिंदगी में मोमिन बनना पड़ता है, हर सच्चाई को अख्तियार करना, उसके मुताबिक अमल करना, ये मोमिन बनना है। इसके लिए सच्चाइयों का इनकार करना, उसके खिलाफ चलना, ये तो हो रहा है। कहा ये जो लोग है ना ये क्या कर देते हैं कि हमने ये सही रास्ते पे चलना नहीं, गलत ही रास्ते पे चलना है, धांधली करनी है, कानून शिथिली करनी है, रिश्वतखोरी करनी है, क्या कर दिया उन्होंने, फैसला कर दिया उन्होंने, इनके सामने जो कवानी जिसने जीता पेश करो वो उसके खिलाफ झगड़े निकालेंगे। ये वो लोग हैं जो आजा पहले जो बात है तो पहले से तय नहीं कर दिया जाएगा, मैंने जो मानने नहीं बात देखो हम मैरिज करते उसको मानने की बात है, मानने नहीं मानने की बात है छोड़ दीजिए, पहले से ही तय कर देना ये जहनीत है। कितने कहता हूँ कि वो इसलिए इसके ऊपर खड़े रहते हैं और झगड़े करते हैं कि इसके मकादे अगला हासिल हो जाते हैं, कोठियां बन जाती हैं सर, बड़े बड़े सामान मिल जाते हैं सर, सारी उम्र 30 साल तक झकझक करते दीजिए, मिला 100 रुपया से शुरू किया, 150 रुपया सालाना तरक्की, 25 साल के बाद 150-200 रुपया तनखा, रोटी नहीं निकलती इसमें से, किराया नहीं निकलता इसमें से, और दूसरे मकान पे देख लिए 3 साल के अंदर अंदर 3 कोठियां बन गई होती है। कहा ये चीजें हैं जो इंसान के धोखे में रखती हैं। यहाँ के रसूल सल्लम को मुखातिब करके समझाया गया, लेकिन वो हमारे लिए सलाह या जरूर का तकल्लुब हो मुझे गिरा, इनका इस तरह से चेहरे और बस्तियों में पसरने पर कब्जे की कब्जा हासिल किए चले जाना, ये तुम्हें किसी गलत फहमी में ना मुबला कर दे। सबसे रास्ता तो यही थी, रोज वो हमारे यहाँ होता, तुमने तुमने ज्ञानदार बन तो कमा क्या लिया, ये है ना वो गलत फहमी में मुबला हो गया, तुम्हें मिला क्या, चलो तुम उधर को आया जिधर की रोम दी है रोमन दी, चल दो सुधरे गए अब जाएगा, कहा देखिए तुम्हें कहीं गलत फहमी में मुबतला न, कहा इस वक्त तो ये नजर आता है कि वाकई गलत निजाम से गलत रवैश से मफाद से मफाद हासिल हुए चले जाते हैं, लेकिन अंजाम भी तुम्हें पता क्या ये करता, और अंजाम के लिए हमेशा वो अफवाह साहब का बात करने से करता तरीका ये है, वरना जिसको इस तरह से चढ़ता हुआ सब कुछ नजर आ रहा है और मिलता चला जा रहा है वो तो जिंदा हुआ है ही नहीं उसको समझाने का। बजूर उसके कि तुम्हारे जैसा इसके पेश पर करने वाला भी तो था, तुमने इसका अंजाम देख लिया क्या हुआ, ये तो है नहीं कि उसके साथ ये हुआ था तुम्हारे साथ में हुआ। जहाँ ये कहा कि तुम्हें गलत फैमिली में मुबतला कर दे, कहा उनसे कहो कल्ला बद फदला हम कौन उम्मीद हूँ वाल आजाब मिंदाज हूँ वह हम्मद कुल्लो उम्मत रसूल हूँ मैं या खुदू हूँ वह जागरू मिल बात लू मैं युद्ध हो दू मैं युद्ध हो दू अफज तो हूँ। उनसे कहा जो अफवान साहब का और मिया कुरान गुजस्ता जो थे उनकी बात सामने पर उनमें से भी हर एक के साथ ये मुजाजले हुए टकराव हुए उनके साथ जितने भी ऐसे गलत रगत से चलने वाले लोग थे उन्होंने झुटलाया उन तमाम से ये सब कुछ उनसे किया। जादलू बिल बातिल गलत प्रोपेगेंडे से उनको इन्होंने मगलूब करना चाहा बेजूद है जूद बेहिल हक कहा कि हक को अपने मकाम से फुसला दें। हक कहते हैं उसको है जो अपने मकाम से मोहसिन खड़ा रहे। ये बड़ी जरूरी चीज हक के लिए वो जो कहा है ना कुरान में कि मिल्लदीन खाली रब्बन अल्लाह सुल्मस्तकामू जिन्होंने एक दफा ये इकरार कर लिया तो ये ठीक है रब्ब वही हो सकता और इसके बाद फिर वो जम के खड़े हो गए उस चीज के ऊपर। ये बड़ी शर्त है उसके लिए पता नजर मलायका उनके ऊपर मलायका का वजूद होता है इस्तकामत शर्त है। एक दफा हक को हक मान लेने के बाद अब मामला खत्म नहीं हो जाता। ये तो उम्र भर इस्तकामत से उसके ऊपर जम के खड़े होने वाली बात है। कहा तो इनकी कोशिश ये होती है कि वो जम के न खड़े रहे फिसल जाए तरहीब दिला के कशिश दिला के तरहीब के जरिए से धक्का दे के किसी तरह से कदम इनके उखेड़ दिए जाए। इस मकान ये जितने भी इसके दादो वल्बा से बातल प्रस्त है उसकी इंतहाई कोशिश ये होती है कि ज्ञानदार ईमानदार जो है उसके कदम उखेड़ दिए जाए। वहां हर हर बार अख्तियार करके हर तरीका अख्तियार करके बड़ी सस्ता अपना क्या हुआ बातल के हरबे इस्तेमाल करके हक परस्त को पांव फेड़ दिया जाए किसी तरह से किस ना दिया जाए उसको किसी तरीके से सारी दास्तान यही है इंसान की दास्तान ही किसी तरह से सिखला दिया जाए। लेकिन उन्होंने तो ये सोचते कि हमने उनको पकड़ा यानी खुदा के कानून मकासात कहा सारी तारीफ है इंसान के साथ देखने में जुल्म और इस्तेदाद और सल्ब और महद और इस्तेसाल और एक्सप्लाइटेशन करने वालों का अंजाम आप देखिए पूरी तारीख इंसानियत के अंदर अंजाम तबाही नजर आएगा आपको। यह है खुदा का कानून मकासात के अंदर अभी मैं आपको कहूंगा कि ये किस तरह से कार फरमा रहता है सब ऐसा खाना के साथ आहा वहां से जीते लोग आप रहा था आखिर ये पूछे कि हम जो उनको फॉलो कर रहे थे हमारा फॉलो करना जो था कैसा रहा हमने तो तुम्हारा पूजा किया था कहो कैसा रहा कहा सब तुम वो पकड़ लिए जाते उस पकड़ने के बाद पूछते हैं कि भाई हम तो पीछे आ रहे थे सुनाओ कैसा रहा। यही चीज है जहाँ भूल है इंसान वो ये नहीं समझता कि मेरे पीछे आ रहा है कोई मुझे पकड़ सकता है। आज जिस तरह से ये पहले अखबार साबका के साथ हुआ वह कजाले का हक तक कले में तो रब्बे का अलग नहीं न सफर इस तरह से खुदा ने जो बात कही थी उसको कानून में जो कहा गया था तो गलत कोशिश का नतीजा तबाही है। वक्ती तौर पर इतनी कामयाबियां क्यों ना हासिल कर लेते हैं वो फरेज नफ्स खुदा की बात आखिरी अमर हक होकर सामने आती है। तारीफ है इंसानियत इसी नतीजे को पहुंचाती है यानी जिब्बन की जो तारीफ रोमा है तारीफों में तफसील के एतबार से मैं समझता हूँ बड़े अच्छे मकाम की होती है। इसमें वाकयात ही नहीं दी डिक्लाइन एंड फॉल ऑफ रोमन एम्पायर। रोमन अम्पायर दुनिया की तारीख में एक बुलंद तरीन तीन अम्पायर ईरानी मम्लिकत और रोमन मम्लिकत दो ही मम्लिकत है जिनकी तारीख इतनी लंबी उसने वो उसकी तारीफ लिखी है वहां से आती नहीं लिखी دکھا یہ ہے کہ کہاں کہاں ان کے لگنے سے کس قسم کی ہوئی اور اس کے نتائج کس طرح سے برتن ہوئی. قرآن کریم نے سینٹک ریس شامی اقوام کی جو قومیں تھیں انہیں کا ذکر کیا ہے. تاریخ ان کی بھی ہمارے سامنے آتی چلی جا رہی ہے. حق کب چلے میں تو رب اللہ جی نے کفر انہم اصحاب النار آخر الامر تباہی میں ہی رہے گی. تاریخ یہ بتا رہی ہے اب جن کے برعکس ایک دوسری جماعت آتی ہے. یہ دو تین آیتیں ہیں عزیزہ نے من یہ بڑی زیادہ غور طلب ہے. میں نے ابھی عرض کیا تھا نا کہ عالم محسوسات میں جو کچھ ہو رہا ہے اس کا سمجھ لینا جو ہے یہ مشکل نہیں. وہ حواس کی زیادیاں آتا ہے سینسز کی زیادیاں آتا ہے. اگر آج کچھ نہیں سمجھا گیا تو کل سمجھا جائے گا. میٹافزکس جو ہیں ناظرائے انسانی حواس انسانی ہے ان سے متعلق ان کی کلا اور حقیقت کا معلوم کرنا یہ ہمارے بس کی بات نہیں. اندازہ ہی کچھ لگایا جائے خدا کی تخلیق ہے سمجھ تو ہم سکتے ہیں کہ کیسا کتنے وقت پہ چلے گا سیکنڈ تک بتایا جا سکتا ہے تجھے آفتاب کب ہوگا یہ کیوں ایسا ہوتا ہے یہ ہم نہیں سمجھ سکتے. محسوس شاید تو سمجھ سکتے ہیں اس کی کیوں یہ کس طرح ہوتا ہے کون پیچھے سے اس کو ایسے چلا رہا ہے یہ نہیں سمجھ سکتے. قرآن مجید میں ان قوتوں کے لیے بھی جو محسوس کائنات میں خدا کے عمل یا پلان کو بڑی کار لاتی ہیں انہیں بھی ملائکہ کہا. تو فطرت کی قوتیں اس اعتبار سے ملائکہ کے زمرے میں آتی ہیں. لیکن ملائکہ کا ایک حصہ وہ ہے جس کا تعلق خدا کے اس عالم امر سے ہے جو محسوس کائنات سے بھاگ رہا ہے جہاں یہ پلان بنتا ہے جہاں یہ پروگرام بنتے ہیں جہاں یہ قوانین بنتے ہیں وہ وہاں کچھ طے ہوتا ہے. ملائکہ کا ایک حصہ قرآن کریم کی روح سے عالم امر سے بھی متعلق ہے. وہاں یہ کیا ہوتا ہے کیسے ہوتا ہے ہم نہیں سمجھ سکتے. وہ جب عالم محسوس میں چیز آتی ہے پھر ہماری سمجھ میں بات آتی ہے. ان دو چیزوں کو سامنے رکھنے سے قرآن میں جہاں جہاں ملائکہ آیا ہے وہاں بات سمجھ میں آتی ہے. ملائکہ میں سے وہ ہیں جو خدا کا عمل یا خدا کی وحی نبی تک لاتے ہیں. ہم سمجھ ہی نہیں سکتے وحی کی کناہ یہ تو کو نہیں سمجھ سکتے تو یہ کیسے سمجھیں کہ وہ فرشتہ کیا ہے جو داتا ہے. لیکن اس کائنات سے جو ان کا تعلق ہے وہ قرآن کریم پر غور و فکر کرنے سے سمجھ میں آتا ہے. بعض مقامات کے اوپر یہ ہے یہ جو پچھلی آیت کے آخری الفاظ تھے نا اس میں یہ بات آئی تھی جو میں نے وہاں نہیں بیان کیا تھا. 39 آیت کی سورت کی آخری آیت 77 وَتَرَى الْمَلَائِكَةَ حَافِّينَ مِنْ حَوْلِ الْعَرْشِ يُسَبِّحُونَ بِحَمْدِ رَبِّهِمْ. تو ملائکہ کو دیکھے گا کہ وہ عرش خداوندی کا احاطہ کیے ہوئے. یہاں سے ایک بات ذہن میں آتی ہے غور سے سنیے گا. وہ یہ ہے ترالی ملائکہ تو دیکھے گا اور ملائکہ جو بدر اور ہنین کے میدانوں میں ان مجاہدین کی نصرت اور تقویت کے لیے آئے تھے ان کے متعلق قرآن نے خود رسول اللہ سے کہا ہے کہ تم انہیں دیکھ نہیں سکتے. ایک تو وہ کیفیت ہے کہ جنہیں دیکھا نہیں جا سکتا یہاں وہ ہیں جنہیں دیکھا جا سکتا ہے وہ کرن ملائکہ. یہ کیا ملائکہ تو وہ قوتیں ہیں میں نے عرض کیا ہے نا کہ ایک تو یہاں یہ جو ظلم اور استبداد کا نظام الٹتا ہے ٹھیک ہے انسانوں کی جماعتیں آتی ہیں کائناتی قوتیں جن کو زمانے کے تقاضے کہتے ہیں وہ بھی غیر محسوس طور پر وہ انسان کو اس طرف لاتی ہیں جس طرف صحیح راستہ جا رہا ہوتا ہے. ٹرائل اینڈ ایرر جو ہے انسان کا تجربہ یہ طریق جو ہے تجرباتی اتنے انسانی کا وہ ایک فارمولا ایک پروگرام ایک نظام وضع کرتی ہے اس پہ چند قدم چلتی ہے ٹھوکرے کھاتی ہے نقصان اٹھاتی ہے ہڈیاں توڑواتی ہے پھر سوچتی ہے کہ یہ غلط ہے پھر واپس آتی ہے پھر دوسرا پروگرام دیتی ہے اس پہ چلتی ہے. یہ طریق جو ہے اس پہ چل کے بھی ایک دن وہ پہنچ جاتی ہے صحیح راستے کے اوپر لیکن ہے یہ بڑا لمبا راستہ اور اس میں جتنے نقصانات ہوتے ہیں انسان کے اس سے انسان دل پر برداشتہ ہو جاتا ہے. وہی کا طریقہ یہ ہے کہ وہ پہلے دن بتا دیتا ہے کہ یہ صحیح راستہ ہے, یعنی وہی ٹرائل اینڈ ایرر کے راستے سے صداقت تک نہیں پہنچاتا, وہ پہلے دن بتا دیتا ہے چوراہے پہ کھڑا ہو کے کہ یہ ہے راستہ جو شہر کو جاتا ہے, اور جو یہ طریقہ اختیار نہیں کرتا وہ پھر جاتا ہے کبھی اس راستے پہ پھر واپس آتا ہے کبھی اس راستے پہ پھر واپس آتا ہے. یہ ہے عقل کا طریقہ, جو ہے یہ جو شے ہے وہی کے ذریعے سے صحیح راستے کا مل جانا, یہ وہ قوم جو قوم اسے اختیار کرے گی وہ ان تمام لغزشوں سے تباہیوں سے نقصانات سے بچ جائے گی جو ٹرائل اینڈ ایرر کے لیے سے ہونا ہے. دوسری قومیں اس راستے سے چلی جا رہی ہوں گی, اس میں یہ کی ہے یہ جسے زمانے کے تقاضے کہتے ہیں. عجیب چیز یہ ہے کہ زمانے کے تقاضے سے بھی جو قومیں آ رہی ہیں کسی طرف وہ اسی طرف آ رہی ہیں جس طرف دہی نے آنے کے لیے کہا تھا. میرا ایک مضمون تھا خطاب تھا کہ کیا اسلام ایک چلا ہوا کارتوس ہے, یہ جو کہا جاتا ہے نا کہ کسی زمانے میں تو اس نے اپنے نتائج دیے تھے اب اس کے بعد پھر ختم ہو گیا ہے نتائج ہی نہیں دے رہا, اور مثال پیش کرتے ہیں تمام عالم اسلامی کی مسلمانوں کی, تو یہی سمجھانا مشکل ہے کہ بابا مسلمانوں کی مثال سے اسلام کے متعلق نتیجہ نہ برآمد کرو. اگر ایک لڑکا حساب کا سوال غلط طریقے سے کرتا چلا جاتا ہے تو یہ تو نہ پھر آپ کا ہو کہ وہ حساب غلط ہے, وہ حساب کا طریقہ تو صحیح ہے یہ غلط ہے, لیکن کیا یہ جاتا ہے کہ مسلمانوں کے حالات سے اندازہ لگا کے کہا جاتا ہے کہ اسلام ایک غلط وقت جسے کسی زمانے میں تو اس نے کچھ نتائج دیے تھے اب یہ ختم ہو گیا. تو میں نے اس میں یہ بتایا ہے کہ دنیا کی قومیں اپنے تجرباتی طریق سے جس طرف اس کا قدم اٹھ رہا ہے وہ وہی منزل ہے جو قرآن نے یا ذہی نے مقرر کی ہوئی. یہ درمیان میں بات آ گئی, عید میلاد النبی کا جشن مبارک یہ 19 تاریخ پڑتی ہے. ہمارا معمول یہ ہے کہ وہ جو کوئی جمعہ آتا ہے اس سے پہلے یا بعد میں میں اس میں جو درس ہے وہ مخصوص کر لیا کرتا ہوں اس تقریب کی نسبت سے. تو یہ آج کا درس تو نہیں بلکہ اس کے بعد 23 تاریخ کو بھی جمعہ آ رہا ہے, اس جمعے کو میں نے مخصوص کیا ہے اس تقریب سے متعلق خطاب یا درس کے لیے. تو 23 تاریخ کے جمعے کو جو 9:30 بجے یہاں اجتماع ہوگا ہمارا یا درس ہوگا, میں نے اس کا عنوان یہ رکھا ہے کہ دنیا نظام محمدی کے لیے بےتاب ہے. یہ ہمارا قصور ہے کہ ہم ان کو بتا نہیں سکتے کہ جو چیز تم جس کے لیے بےتاب اور انتظار کر رہے ہو شدت سے وہ یہ موجود ہے اس کے اندر, ہم نہیں بتا رہے ان کو, ہمیں دیکھ کے وہ یہ شاید سمجھ نہیں سکتے کہ یہ بھی صحیح راستہ ہو سکتا ہے, لیکن وہ اپنے اصل کے تجرباتی طریق سے ٹھوکرے کھا کھا کے جس مقام پہ پہنچے وہاں کے دانشور چلا رہے ہیں کسی ایک نظام کے لیے. آپ حیران ہوں گے کہ ان کو پتہ نہیں ہے کہ ہم یہ کیا کہہ رہے ہیں, کون سا نظام چاہتے ہیں جس کے لیے چلا رہے ہیں, وہ نظام محمد ہی ہے صلی اللہ علیہ وسلم. نہ ان کے سامنے یوں آیا نہ ہم نے ان کے سامنے پیش کیا, وہ تو ہماری حالت سے اندازہ لگا رہے ہیں کہ یہ نظام ہے جس کا نتیجہ یہ لوگ روٹی کے لیے ہمارے محتاج. یہ ہے ایک طریقہ, اسے کہتے ہیں یہ کائنات کی قوتیں, ملائکہ یہ بھی کچھ کرتی ہیں بس گئے. قرآن کریم نے ایک اور طریق بتایا, وہ کہتا یہ ہے کہ ایک جماعت پیدا ہو جاتی ہے جو نظام خداوندی کو قائم کرتی ہے, اس کے لیے اس نے جو اصطلاحیں استعمال کی ہیں دنیاوی نظام اور دنیاوی بادشاہتوں کی ہو سکتی, تخت حکومت یہ ایک اصطلاح ہے. پہلے تو وہ واقعی ایک تخت ہوتا تھا وہ بنا ہوا, آؤ تختہ طاوسی کیوں نہ ہو کچھ ایسی چیز بڑی ساری کرسی جس پہ وہ آ کے بادشاہ بیٹھتا تھا, تو وہ تو ختم ہوا. اس طرح تھرون کی بات رہ گئی ہوئی ہے, اس کے معنی وہ سچ مچ کا تختہ نہیں ہوتا, فائنل اتھارٹی ہوتا ہے, فائنل کنٹرول ہوتا ہے, لائلٹی ٹو دی تھرون اس کے معنی ہوتا ہے. اس حکومت کی جو فائنل اتھارٹی ہے اس کے ساتھ اثاثات ये जो माने है ना इस इक्तदार और इक्तदार के इक्तदार मुतलक फाइनल अथॉरिटी आखिरी कंट्रोल इसके लिए कुरान करीम में अर्श का लफ्ज आता है, जैसा हमारे यहाँ तख्त का लफ्ज आता है। महसूस तख्तों से निकल के हम भी अब इसकी मानवीय हैसियत तक आ पहुंचे हैं। फिरौन के माने अब सच मुझ का ऐसा हो कुछ बहुत बड़ी कुर्सी नहीं है, इक्तदार है इसके माने। खुदा के मतलब जो है अर्श, तो वो ये नहीं है कि वाकई कोई किस किस्म का जो बना हुआ है वो थ्रोन तख्त तख्त होता है उससे भी बड़ा कोई समझो कि उसके ऊपर खुदा बैठा हुआ है। माजल्ला ये तो कुरान के खुदा के तस्वर के खिलाफ हुआ। मातुम है ना मातुम तुम, तो खुदा तो तुम्हारे साथ होता है जहां भी तुम हो। तो अकरबा रहमन अबेल वरीद, वो तो तुम्हारी रगे जान से भी ज्यादा करीब है। तो उसके मतलब ये कि वो किसी खास जगह एक खास किस्म का एक तख्त बना हुआ है उसके ऊपर बैठा हुआ है। ये हमारे महदूद जहन ने ये तस्वर दिया है। लामहदूद के मुतलक जो गलत है वो न किसी मकाम में है, न किसी मकाम के ऊपर कोई तख्त है, न वो उस तख्त के ऊपर बैठा हुआ है। हमारे यहाँ जो तफासीर नहीं बल्कि आगे मैं बात करूंगा रवायात में, तो उनका जहन तो महदूद तक ही जा सकता था। अर्श के मुतल्लिक जो हमारे यहाँ तफसीरों में आया है उसको अगर आप देखें तो नजर आ जाता है कि महदूद जहन की फिक्रें हैं। ये हदीस यानी इसको हदीस कहा जाता है, मैं बताऊंगा कि इसके नुकसान क्या पहुंचा। तिर्मिज़ी में ज्यादा तफसीर से आई है, बाकी मजमूओं में भी जिक्र आता है। अर्श खुदावंदी, उसने लिखा यह है कि जमीन से लेके ऊपर चले जाए तो नौ आसमान आते हैं। एक तो इनके यहाँ का तसव्वुर नौ आसमानों का ही अब बता दिया, तहदीदात ने मुझे सवाल ही नहीं है। इनके नजदीक ऊपर तले इस तरह से तबकाती तौर पे ऊपर तले नौ तबके हैं, हर एक को आसमान कहते हैं। एक आसमान से दूसरे आसमान के दरमियान 72, 73 या 74 साल का फासला है। ये इसी तरह से बताती है फासला, साल के माने कि 73 साल में इंसान जितना चल सकता है वो उतना फासला है एक आसमान से दूसरे आसमान का। नौ इस किस्म के आसमान है, ये वो रवायत में बयान कर रहा हूँ, नौ इस किस्म के हैं। आखिरी आसमान के ऊपर एक समुन्द्र है, वो समुन्द्र की गहराई भी इतनी है जितनी 72 साल के अर्से में इंसान चलता जाए तो वो इतनी समुन्द्र की गहराई होगी, समुन्द्र होगा। तो समुन्द्र के अंदर 8 बकरे खड़े, पहाड़ी बकरे, वो इतने बड़े हैं कि ये समुन्द्र जो है इसका पानी उनके घुटनों तक आता है। उन बकरों के सींगों के ऊपर खुदा का अर्श है और उस अर्श पे खुदा बैठा हुआ। ठीक है, आपका जो रिएक्शन है मैं समझता हूँ, कोई बुरी बात नहीं थी अगर हम ये समझते कि उस दौर में क्योंकि इनमें इंसानी अभी बहुत महदूद था, उन्होंने अपने उस महदूद इल्म के मुतल्लिक चुना बीनंद हकीकत रहे अफसाना गना। हकीकत सामने ना हो तो इंसान अफसाने क्रॉसी करता है, अफसाने हैं जी। अगर ये होता ना कि वो जो जामिया तिर्मिज़ी का था उसका बयान होता तो हम ये कह देते कि उसने ये कहा है, गलत कहा है, उसके ज़हन का इस तरह करदा हुआ एक अफसाना है। लेकिन जब वो ये कहता है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ऐसा फरमाया है, वहां मुसीबत आ जाती है हमारे लिए। जब कहते हैं कि ये नहीं हुजूर का काल हो सकता तो मुनकर हदीस बन जाते हैं, कुफर का फतवा लग जाता है। मानिए इसको कि रसूलुल्लाह ने फरमाया तो दुनिया के सामने दुनिया को मुंह क्या दिखाए कि तुम्हारे रसूल का मतलब उदम ये था और उसका खुदा के मुतलक ये तसव्वुर था। जीवन मान ये दुश्वारी है जो हमारे यहाँ इन रवायात ने पैदा कर रखी है, वरना कोई मुझे चाहो तो नहीं आता खुदा ना तो इनके मुतलक ये क्या कहते कि ये सुविधा के नहीं हो सकते अखबार। सारी दुनिया की दुश्मनी सेहेड़ियों की तो कहते हैं, सारी उम्र मेरी गुजर गई अब आखिरी इन्हीं मुखालफतों में मेरी गुजर गई जीवन। लेकिन कुछ भी है, मैं किस तरह से ये कह दूं कि मेरे रसूल ने ये फरमाया था जो आलम उन्नास है, इनमें इंसानी की बुलंद तरीन जमीन के ऊपर खड़े हैं, तो उन इनके लिए तो आसान हो गया। अर्श और या मिलून अलर्श कमन हौला अर्श और उसके दिल जो है वो उनको उठाए हुए तर्जुमा भी कर दिया इसी तरह। आज की दुनिया में हम क्या कहें, आज की दुनिया नहीं कुरान की तालीम के मुताबिक जहाँ उसने कहा है कि खुदा को तुम्हारे शहरात से भी करीब तर है, हर शख्स के साथ है, जहाँ कहीं भी है, इसके मुतल्लिक क्या कहेंगे। खुदा के मुतल्लिक जो कहा कि तुम उसका अंदाजा भी सही नहीं लगा सकते, वो तुम्हारे जहन में नहीं आ सकता। ये जो चीज है मैं समझता हूँ कि ये जो जमात उठती है खुदा के इस इक्तदार आला को इस दुनिया के अंदर नासिल करने के लिए, मुसल्लत करने के लिए, जो वो जमात है जो अर्श खुदाबंदी की हामिल हो, वो खुद अर्श पे नहीं बैठती। बड़ा अजीब लफ्ज है ये, निजाम खुदाबंदी में हक हुकूमत सिर्फ खुदा को हासिल होता है। ये जो उस हुकूमत को कायम करते हैं उनका अपना अख्तियार कुछ नहीं होता। कैसी हसीन इस्तिलाह है कि वो अर्शे अर्श के ऊपर, तख्त के ऊपर ये जमात खुद नहीं बैठती। वो तो अर्श जो है इक्तदार खुदाबंदी की नामत होता है, ये उसको उठाए हुए होती है। ये है वो जमात जो शब्द हूं ना बे हमदे रखते हैं, वहां की उनके लिए आसानी होगी। सभा के माने उन्होंने तस्बीह किया तो वो तस्बीह करते रहते हैं अल्लाह की हमद की। मलाइका के मुतल्लिक तो खबर ही है ना, उन्होंने शब्द भी हमदे का उन्होंने कदस लग। यानी यह तर्जमे आप देखिए कि मलाइका ने खुदा से ये कहा कि इसको तू आदमी को बना रहा है खलीफा, और हमारी ये हालत है कि हम तेरी तस्बीह बयान करते हैं, तेरी पाकी बयान करते रहते हैं। क्या समझे आप, सभा के माने मैं बता देता, किसी मकसद के हसूल के लिए इंतहाई तवानाई के साथ आगे बढ़ते हुए चले जाना, जैसा तैराक जिसने फर्स्ट स्टैंड करना हो, जिस तरह से वो दंबे हाथों से तैरता है ना, जिस तरह से घोड़ा दो दो पांव पे यूं दौड़ता है। अरब इसको कहते थे सब, ये जमात है जिसका निजाम ये है कि वो खुदा के इक्तदार मुतलिक की हामिल होती है, खुद उसके ऊपर नहीं बैठी होती। बड़ी हसीन तस्वीर है सब। फिर वे हमदे रहते हैं अपनी तारीफ के लिए, नहीं वो कुछ करते जहाँ जाए सिपाहनामा इनके हजूर घुराना जाए। वे हमदे रहते हैं उसकी रबूबियत को ऐसा आम करे कि वो क्या उठे कि हाँ साहब उसका निजाम रबूबियत वाकई हम तो सिपाही के काबिल है। वो इसके लिए इस किस्म की कोशिश करते हैं। वह जो मैं नूना दही, इसने खुद बता दिया जीजा ने मन, जो मैं नूना दही के इंसानों की दिमाग के मुतल्लिक बात हो रही है, वो इसकी खुदाकतों के ऊपर पूरा पूरा यकीन रखते हैं। फिर वो क्या करते हैं, वह यस्तग़फ़िरूना लिल्लज़ीना आमनू, यहाँ से बात आई साहब जो मैं कहने वाला था। उनका फरीजा इतना ही नहीं कि वो अपनी जमात, अपनी कौम, अपनी मुमलकत, अपना खित्ता अर्ज इसको मुस्तहकम रखते हैं, बल्कि जहाँ जहाँ भी ऐसे लोग होते हैं जो इनकी सदाकतों पर यकीन रखते हैं लेकिन वो कमजोर होते हैं, वहाँ वो दबे हुए होते हैं, ये उनकी हिफाजत का जिम्मा नहीं लेते। ये अगला प्रोसेस, और इसके लिए कुरान ने खुद नजीर दी। मदीने में ममलकत कायम हो गई मुसलमानों की, जमात मोमिनीन की बड़ी कुवत वाली थी, रोमन अम्पायर और ईरान तक के लिए इनके दरदरे थे, लेकिन मक्के में जो मुसलमान रह गए थे वो अभी इन कुरैश के इस्तेदाद में जकड़े हुए थे, कमजोर थे, कुवत नहीं, कोई हामी और नासिर नहीं। मदीने वाले वहां जा नहीं सकते, वो वहां पुकारते थे मदद के लिए खुदा को, सूरह निसा में है वो आयत, वो अल्लाह ताला को मदद के लिए पुकार रहे हैं कि हमारी मदद कर, किसी तरह से हमें इस जुल्म ज़ालिमों की बस्ती से निकाल ले। खुदा के लिए क्या मुश्किल था कादर मुतलक के लिए कि उनको वहां से निकाल ले। आपको पता है खुदा क्या कहता है, खुदा मदीने के मुसलमानों को जिनकी हुकूमत है उनसे कहता हो तुम सुनते नहीं हो, वो हमें पुकार रहे हैं, तुम खोए हुए। हम होते तो कहते कि साहब आपको पुकार रहे हैं, आप जाने हो जाए, अभी भी किसान आ गए तो तुम अपने जिम्मेवारी साढ़े छे पे पहुंच गए। खान पीन भागपा की टाउन पर आने जमा जाओ लड़ो जाके, देख के वो तो जानते थे तो वो अपनी जिम्मेदारियां इंसानों के हाथों से पूरी कराया करता है। वो कहता है सुनते नहीं हो, यानी कुरान के अल्फाज सुनते नहीं हो कि वो हमें पुकार रहे हैं मदद के लिए और तुम बैठे हुए हो। अजीब निजाम है अजीजा ने मन, वो खुद खदीजा और मोहकम चुको सारा जी। इस जमात के मुतालिक तो ये है कि पहाड़ों की तरह हटा लिया अपने पाँव के जमे, लेकिन इतना ही नहीं है कि अपने आप तक ये रहे। जहाँ से भी आवाज आए किसी मजलूम की, उसकी मदद के लिए पहुँचना, ये भी इनका काम। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो ईरान के किसरा और रोम के कैसर को खतूत लिखे हैं, अजीब बात है कि उनमें ये फिक्र अभी तक जिंदा मौजूद है और ये नजर आ रहा है कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ये हो सकता है। कहा था कि याद रखो, तुम्हारे यहाँ के किसानों और मेहनत कशों के ऊपर जो जुल्म हो रहा है, उनको अगर तुमने रोकना दिया तो उनका बदला लेने के लिए हम आएंगे। उनका बदला लेने के लिए, मुसलमान भी नहीं है वो, सुन रखिए, यहाँ तो सवाल ही नहीं कि मजलूम मुसलमान है या गैर मुसलमान है, इंसान है। ये खतूत जो थे, जिसको कहते हैं ना, उन्होंने दावत दी थी उनको इस्लाम की, ये दावत थी तुम्हारे यहाँ के किसानों और मेहनत कशों के ऊपर जो जुल्म हो रहे हैं, अगर उनको तुम नहीं रोकोगे तो उन्हें रोकने के लिए हमें आना पड़ेगा। ये फरीजा है इस कौम का, जो हामले अर्श खुदाबंदी है, उसके निजाम हुकूमत को कायम करने की जिम्मेदार है, अपने है मौकम। और जहाँ से भी ये आवाज उठे मजलूम की, जरीफ की, नातवां की, जिसको इस्तेदाद ने कुचल कर रख दिया हो, उनके लिए पहुंचे, वहां जाके करे क्या। फरीजा ने मान, है वक्त थोड़ा सा, बहुत दूर की बात है, अभी हम 24वें पारे पे हैं, खुदा करे इतनी मोहलत मिल जाए मुझे ये आखिरी पारों तक पहुंच जाऊं। आखिरी पारों में कुरान ने अपनी तालीम का जिस्ट दे दिया, तक निकाल के रख दिया, इतनी इतनी सी आयतें हैं, इतनी कंसंट्रेटेड हैं वो, इतना इर्तिकाज है उनके अंदर, पूछो नहीं। और फिर अल्फाज तो वहां जाके झूम उठता है आदमी, इस किस्म के अल्फाज लाया, ये चीज के ये वहां जाके उनको सिर्फ उन जालिमों के पंजे से छुड़ाई नहीं देती, काम इनका कुछ और भी है। सूरह नाजियात है दिए 79वीं सूरत 79। हमारे यहाँ तो इनके मुतल्लिक भी कहा गया कि ये मलाइका या फरिश्तों की बातें हैं, लेकिन नहीं, वो तो आमलीन अर्शे खुदाबंदी की, इस जमात की बातें हैं। क्या है कहा गया, सुनिए पहले अजीजा ने मन, कुरान शेर नहीं है, है तो नसरी, लेकिन आप गौर कीजिएगा कि शायरी का लुत्फ कितना आता है। मैं पहले आयते पढ़ू, वन नाजियात गर्कन वन नाशितात नश्तन वन साबिहात सबहन फल साबखात सबकन फल मुदब्बरात आमरा, पढ़ते हुए झूम जाता है। ऐ रियाज एक रिंदे मस्त खराम, ना पिए और झूम, ना समझने के बावजूद एक नशा आता है। वन वन नाजियात गर्कन, कहता इनका फरीजा क्या होता है। मैंने कहा कि इतना ही नहीं है कि वो जालिम को वहां से हटा दिया, इनको छोड़ दिया कि लो भाई अब हमने वो काम कर दिया। कहने को ये लोग वो हैं कि जिनकी इंसानी सलाहियतों को इन मुस्तबद कुव्वतों ने गर्क करके रखा हुआ था, दबा के रखा हुआ था। गर्क करना देखिए, गर्क जिसको किया जाए उभरे नहीं पाता, इतना दबाया हुआ होता है। और फिर ये जिस जमीन पे कभी सैराबी हो और उसका पानी नीचे चला जाए और ऊपर से वो बंजर रह जाती है, नीचे होता है उसके यहाँ वो पानी की नमी जो बाकी होती है, ऊपर नहीं होती। ये अरब उसको भी कहते थे, कहा ये जमातें वो हैं जो वहां जाती हैं, मुस्तबद कुव्वतों को अलग करती, और फिर ये नहीं है कि उनको अपना मोहताज बना लेती है कि हर वक्त वो यही देखें कि ये आके हमारी मदद करते रहेंगे। नहीं, उनकी वो दबी हुई कुचली हुई गर्क करदा तवानाइयों को उभार के खेच के ऊपर डालते हैं। नाजियात का नफ्स अजीब है साहब, जो गर्क हो गया हो नीचे उसको कैसे लाते हैं ऊपर, खेच के लाना पड़ता है। उसने इतनी तवानाई अपनी होती नहीं है कि वो कुछ मदद करके ऊपर आ जाए, उसको तो खेच के ऊपर लाना पड़ता है। ये जो वत्तर जमीन के नीचे चला जाता है उसको वत्तर कहते हैं, नीचे चले जाने वाला, उसको वहां से पंपिंग के जरिए से ऊपर पानी को जाते हैं। क्या लफ्ज है कुरान के, ये काम پھر ان کی کچھ بھی دبی ہوئی صلاحیتوں کو کھینچ کے ابھار کے اوپر لاتی ہے، سطح انسانیت کے اوپر اس قوم کو کھڑا کرتی ہے، ہر وقت مستقل طور سے اپنا محتاج ہی بنائے رکھتی. اور وہ ناشتا کے نشتا، نشاط کا لفظ کیا خوبصورت ہے، ان کے راستے میں جو انہوں نے گرہیں دے دے کے رکاوٹیں کھڑی کی ہوئی تھی ان تمام کو دور کر دیتی ہے، اور ان کی آزادی کے راستے کو یہاں سے وہاں تک صاف کر دیتی ہے، تاکہ بس صاحب سب ہن کہ جتنی توانائی سے انہوں نے دوڑ کے آگے بڑھنا ہے یا اپنی پوری توانائی صرف کرنے کے قابل ہو جائیں، راستے میں کوئی رکاوٹ نہ رہے، سب صاحب خاص سب سن، اور پھر یہ ان تمام کاموں سے آگے بڑھ جائے. اس لیے کہ قرآن نے کہا یہ ہے کہ انتم العلون، تمام اقوام عالم سے تم آگے بڑھ جاؤ گے، سب صاحب خاص سب سن. اور یہ اس طرح سے ہوگا کہ پھل مدبرات امرن، وہ اپنے معاملات کی تدبیر خود کرنے کے قابل ہوئی. یہ حامدین عرش خداوندی جو یہ قوم ہے جو اٹھی ہے، اس کے نظام کا دعویٰ دے کے اپنے یہاں اپنے آپ کو مستحکم نہیں کرے گی. دنیا بھر کی قومیں کہ جن کو مستبد قوتوں نے اس طرح کچل کے دبا کے رکھا ہوا ہے، ان کی صلاحیتوں کو ابھار کے اوپر لے آئے گی. یہ عجیب، یعنی یہ قوم جو قوت والی ہے، جو جا کے ان کو مستبد قوتوں سے چھڑاتی ہے، اس کا عجیب فریضہ یہ ہے کہ ان کی صلاحیتوں کو ابھار کر، کھینچ کر ابھارے، لائے اس کو سطح کی اوپر، اس قابل بنا دے کہ اپنے امور کو آپ وہ تدبیر امور کر سکے، پھر دنیا کی دوڑ میں دوسری قوموں کی ریس میں ان سب سے آگے بڑھ جائے. کہا تمہیں معلوم ہے یہ کرنے کے لیے کیا ہوگا جب یہ قوم وہاں پہنچے گی؟ تو ہاں کر جو پھر راج فتو ستو ہر راج فتو، یہ آسانی سے نہیں ہوگا، جھٹکے دینے پڑیں گے. یہ جب جائے گی وہ یوں نہیں چھوڑ دیں گے، وہ جھٹکا دینا پڑے گا. لیکن ہر جھٹکا وہ ہوگا کہ جس میں نیچے والا اوپر آ جائے گا، اوپر والا نیچے آ جائے گا. جھٹکا وہی ہے رحمت کا جو نیچے والا اوپر آ جائے گا. ورنہ دنیا میں ہوتا ہی ہے، جو چھڑانے والے کہیں آتے ہیں وہ چھڑانے کے بعد پہلے سے بھی زیادہ ظالم اور مستبد ہو جاتے ہیں. اس لیے یہ دبے ہوئے ان کے مقابلے میں جو کہتے ہیں کہ اس سے تو وہی اچھا، ساری دنیا کی تعریف یہ کرتی، ہر چھڑانے والا آ کے اس طرح سے ان کو دینا چھوڑتا ہے، جو چار قطرے رہ گئے ہوئے ہوتے ہیں خون کے اس کو بھی نچوڑ دیتا. یہاں حاملین عرش خداوندی کی کیفیت یہ ہے کہ وہ آتے ہیں مستبد قوتوں سے ان کو چھڑاتے ہیں، پھر ان کی توانائیاں بھرپور جو ہیں، ان صلاحیتوں کو، بھرپور توانائیوں کو اوپر لاتے ہیں، ان کی خود مختاری دیتے ہیں، مدبرات امر خود ہوتے ہیں، ایسے ہوتے ہیں کہ دوسری قوموں سے بھی مسابقت حاصل کر جاتے ہیں. اور یہ کہا کہ یہ جھٹکے دینے کے بغیر کام نہیں چلتا، اور ہر جھٹکے کا نتیجہ جو بتایا ہے بڑا خوبصورت نتیجہ نازیات. ہاں پوچھو نہیں کیا ہوتا ہے، قلوب یوم ازن واجفتن ابصار واخاشیتن، ہر جھٹکے سے نیچے اترنے والوں کے دل جو دھڑک رہے ہوں گے کہ اب گئے یا اب گئے، نگاہیں ہوں گی کہ ندامت تمہارے زمین میں گڑی ہوئی ہوں گی. یہ کیفیت ہو جائے گی. بہرحال کیا بات ہے، جی نہیں چاہتا چھوڑنے کو، یقول ہوں نہ آئندہ نہ مردود ہوں نہ پھر حاضر. کہا کیا پھر وہی جو پہلی حالت تھی ہماری، کیا ہمیں وہاں پہنچا دیا جائے گا؟ اس شان و شوکت اور استقبال کی تو پہلی کی چیز، وہاں نہیں جانا چاہتے. بہرحال اور چیز کیا ہے، جگہ کننا ایزام نقل نگا، یہ ہڈیوں کا پنجر ہوگا، یہ اب یہ جو نظر آتی ہیں تمہیں ہڈیوں کا پنجر رہ جائے گا. کہنا یہ رہا تھا کہ حاملین عرش جو ہیں ان کے متعلق کہا یہ کہ وہ یستغفرون للذین آمنوا، ان لوگوں کی حفاظت کا سامان بھی کریں گے، اور انہیں کیے جاتے ہیں کہ ان کی بخشش کی دعائیں مانگیں گے. وہ اتنی بڑی ذمہ داری ان کی ہے. ربنا وسعت کل شیء رحمۃ و علما، باوندی ربوبیت کا عالم ہے، تیری ربوبیت کا نظام تو پھیلا ہوا ہے، بڑا وسیع ہے، وہ یہ نہیں کہ کسی ایک رقبے یا اسی قوم ایک قوم کا محدود ہے، بڑا وسیع ہے، اس کو اور وسیع کر. کشادہ دست کرم جب وہ بے نیاز کر، اور دست کرم کو کشادہ کر، یہ بھی مظلوم جو ہے یہ بھی اس کے مستحق ہے. کیا بات، تیری رحمتوں کا دامن تو بڑا وسیع ہے، محدود کیوں رہے وہ؟ وہاں تک جانا چاہیے. فاضل الذین تابوا, پھر وہی بات ہے, مستمر قوتوں کے ہاتھوں سے ان کی حفاظت کا انتظام کر تاکہ یہ لوٹتے آ جائیں وہاں جہاں سے ان کو وہاں نکل بھیج دیا گیا تھا. وقت تباہ سبھی کا اس قابل بنا دے کہ تیرے راستے کی کو یہ چل سکے. ان قوتوں نے, ظالموں نے ان کو اس قابل بھی نہیں رہنے دیا تھا کہ تیرے راستے کی اوپر چل سکے. ایسا کا وقت عذاب الجحیم, کیا لفظ یہاں لایا قرآن, وہ مقام جہاں پہنچنے کے بعد رخ تو بھی کھڑا ہو, سب سے بڑا عذاب جو ہوتا ہے ایک معصوم قوم کے لیے وہ یہ کہ ان کی صلاحیتوں کو جامد کر کے رکھ دیا جاتا ہے, وہ ابھرنے نہیں پاتے, آگے نہیں بڑھنے پاتے, پتھر بنا دیا جاتا ہے ان کو, عذاب الجحیم. اور اس کے مقابلے میں ربنا ادخلہم جنات عدن للتی وعدتہم, وہ جو تم نے وعدہ کیا تھا کہ وعد اللہ الذین آمنوا منکم وعملوا الصالحات لیستخلفنہم فی الارض, تیرا وعدہ تھا کہ جو اس راستے پہ چلے گا یہ اپنے اندر جوہر پیدا کر لے گا, تو اس کو ہم اسی دنیا کے اندر ایک ہمیشہ پربہار رہنے والی جنت کی زندگی عطا کر دیں گے. وہ پورا کر ان کے حق میں بھی, ہمارے حق میں تو ہو گیا ہوا ہے, ان کے حق میں بھی پورا کر. واہ, یہ رقابت تو رسی نہیں, یہ تو وسط ہے رحمت کی, جو اس دامن کو وہاں تک پھیلانا چاہتے ہیں انہیں بھی. اور آگے ہے وَمَنْ صَلَحَ مِنْ آبَائِهِمْ وَأَزْوَاجِهِمْ وَذُرِّيَّاتِهِمْ, ان کے آباؤ, ان کے ساتھی, ان کے ازواج, ان کی اولاد. اب یہ بات نہیں ہے کہ ان کو بھی ان کے ساتھ جنت میں بھیج دیں, یا یہ جو جنت ان کے ہاتھوں سے یہاں اب قائم ہوئی ہے اس کے بعد وہ اگلے آنے والے جو جینے آئے کریں یہ اسی طرح سے رکھ دیں, یہ نہیں. کیا بات, وَمَنْ صَلَحَ, ان میں سے جو یہ صلاحیتیں اپنے اندر رکھے انہیں یہ سب کچھ نصیب ہو. من صلاح, اگر وہ مانے آپ کہتے ہیں اس جنت کی اور بخشش کے بھی, تو وہاں بھی یہ بات ظاہر ہو گئی کہ کسی مومن کا تو ایک طرف نبی کا باپ ہونا, نبی کا بیٹا ہونا, نبی کی بیوی ہونا, وہ اس کے لیے بخشش کا ذریعہ نہیں ہو سکتی. تینوں کی مثالیں قرآن میں دے دی ہوئی ہیں, بیٹا بھی حضرت نوح کا, باپ حضرت ابراہیم کا, بیویاں حضرت لوط کی بھی اور روح کی. مان صلاح انک انت العزیز الحکیم, ہم جانتے ہیں کہ تو بڑا صاحب اقتدار ہے لیکن تیرا اقتدار دھاندلی پہ مبنی نہیں ہے, حکمت پر مبنی. واقع ہے مجھ سے یا میری, میرا تولیہ گر جائے, زندگی کی ناہواریوں سے ان کو بچا دے. ومن تق السیئات یومئذ فقد رحمته, تیری رحمت کے لیے شرط یہ ہے کہ ناہمواریاں زندگی کی دور ہو جائیں. وہ دور ہوں گی, طبقاتی ناہمواریاں دور ہوں گی, اسلام کے نظام ربوبیت میں عزیزہ نظام غریب اور امیر کا کوئی فرق باقی نہیں, طبقاتی ناہمواریاں یا تقریب و تمیز بالکل ختم ہو جاتی ہیں. آج کے انسان کے ذہن میں یہ بات آتی نہیں کیونکہ اس نے سارے اپنی تاریخ میں یہی رکھا ہے, یہ طبقات جو ہیں ان کو اپنے اپنے مقام پہ مستحکم رکھنا یہی نظام چلا آ رہا ہے انسان کا, انسان کی. اس کے ذہن میں بھی یہ نہیں آتا کہ کوئی ایسی دنیا جس میں امیر و غریب کا کی تقریب ہی نہ ہو, ایک درجہ ہو, سب کو دو معیار ہے, ایک مجسر ہو, ان کے ذہن میں تو نہیں آ سکتا تھا. ہمارے لیے قرآن کریم نے یہ نقشہ دیا اور ہم نے اسے آخرت کی جنت تک محدود کر دیا. ٹھیک ہے, ہمارے ہاں بھی ہزار سالہ ملوکیت نے ان طبقات کو مستحکم سے مستحکم کیا ہوا, ان کے ہاں تو ابھی تک غلام اور لونڈیاں جو ہیں ان کو شرم جائز قرار دیا جا رہا, غریب اور امیر تو ایک طرف رہے. قرآن نے ایک نقشہ دیا ہے جنت کا, سارے قرآن میں آپ دیکھ جائیے جنت کی نوا جو ہیں, آسائشیں, رہائشیں, وہ میں سمجھتا ہوں بلند ترین معیار جو کسی کے تصور میں آ سکتا ہے نا, وہ یعنی اتنے اتنے بڑے قالین بچھے ہوئے ہیں نیچے, صوفے سیٹ اس کے اندر جناب قابل, زر و جواہرات جو ہیں وہ یوں بکھر کے چلے جا رہے ہیں جس نے مکئی کے دانے ہوں گے, نہریں بہ رہی ہیں رزق کی, خالص بلا آمیزش کے, حل ہیں وہ کہتے ہیں کہ دور تک ہاتھ نہیں بڑھانا پڑے گا, خود جھکتے آ پڑیں گے. لعنت یور کا ذکر آ رہا ہے, ایک بھی تو ہے تو یعنی یہ ساری چیزیں جنت میں نظر آ رہی ہیں. اور کہیں یہ نہیں ہے کہ یہ کسی ایک طبقے کے لیے ہوں گے دوسرے کے لیے نہیں ہوں گے, سب کے لیے لگتا ہے. وہاں یہ بھی نہیں ہے کہ کچھ سوفوں میں بیٹھے ہوں گے کچھ نیچے قلیم پہ بیٹھے ہوئے ہوں گے, بالکل نہیں. انسان اور انسان کے اندر جہاں تفریق ہوئی احترام آدمیت ختم ہو گیا, اور احترام آدمیت کی تو دین کی تک ہر انسان بحثیت انسان ہونے کے بعد وہ تقریب ہے. اور جو ہی آپ امیر کے ساتھ غریب لائیں گے, غریب کی تقریم و تحریم کیا بتا, وہ تو اپنے ذہن میں اپنے آپ کو اس جیسا انسان بھی نہیں سمجھتا. اور یہ کوٹ کوٹ کر بھر دی گئی ان کے اندر کہ یہ تفریق طبقاتی خدا کی پیدا کرتا ہے. معاذ اللہ, وہ خدا جو ایک طرف کہتا ہے والا قد کرمنا بنی آدم, ہم نے ہر انسانی بچے کو یکساں واجب التکریم پیدا کیا, پیدا کیا ایسا, اور اس کے بعد اسی خدا نے پھر طبقات ایسے بنا دیے کہ یہ جو طبقہ اور وہ 80% سے بھی زیادہ رہا ہے تاریخ کے اندر غریبوں کا, محتاجوں کا, محکوموں کا. ان کے ذہن میں تصور بھی نہیں آ سکتا تعلیم تو ایک طرف, وہ آدمی کا بھی تصور نہیں اپنے ذہن میں کرتا, خدا یہ بنا دے گا. لیکن ان کے لیے تو ہر بات بڑا اچھا تھا نا, ان ملوکیت کے لیے, بادشاہوں کے لیے, بجائے اس کے یہ کہتے کہ ہمارے غلط نظام نے ان کو یہ کچھ بنایا ہے اور ہمارا استبداد ان کو یہاں رکھنے پہ مجبور کر رہا ہے. ان کے خلاف بغاوت کے خیالات پیدا ہوتے ہیں نا, جیسے آج دور میں کچھ ہو رہے ہیں. انہوں نے کہا یہ سب خدا کی طرف سے ہو رہا ہے, ہر اس قسم کی چیز خدا کی طرف سے, ہر اس قسم کی چیز جو اس قسم کی تعلیم میں ہے نعوذ باللہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف منسوخ کر دی, وہ خدا یہ رسول, اب زبان کیا ہو لے انسان اس کے خلاف. یہ چیزیں جو ہیں قرآن کریم میں وَذَلِكَ هُوَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ, نجات نہیں کہ چھٹکارا ہو گیا ان کا وہاں سے, فوز ہے, اچیومنٹ اس کے ترجمہ ہے, بہت بڑی اچیومنٹ, پازیٹو مثبت چیز جو ہاتھ میں آئے گی. کہا یہ ہے حاملین عرش جو ہیں وہ خدا کے نظام حکومت کے علم بردار, ان کی ذمہ داری یہ ہے کہ دنیا میں جہاں بھی کوئی ایسا خطہ, ایسی قوم, ایسا گروہ نظر آئے جسے مستبد قوتوں نے کچل کے رکھ دیا ہو, وہ وہاں جائیں, مستبد قوتوں کو ہٹائے, ان کو سطح انسانیت کو کھینچ کر ابھار کر لائے, اس قابل بنا دے, اپنے امور کے آپ تدبیر کرے, دنیا کی قوموں میں مسابقت اور منافست آگے بڑھے, وہ لیڈر اپنی قوفمان ہو, یہ کرے, یہ ان کی ذمہ داری ہے. یہ ہے نظام حکومت خدا بندی نظام, لوگ آسان سمجھتے ہیں مسلم. عزیزہ نے من پھر نہ دوہرا دوں, 23 جنوری کو اگلا درس 9:30 بجے یہاں ہوگا, جشن عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تقریب میں, عنوان ہوگا دنیا نظام محمدی کے لیے بےتاب ہے. اس کی جگہ یہ کارڈ چھپے ہوئے ہیں, باہر موجود ہیں, آپ ساتھ لے جائیے اپنے حلقے میں, جن لوگوں کو آپ دیکھیں کہ اس سے دلچسپی ہے ان میں تقسیم کر دیں, ان کو ساتھ بھی لے کے آئے.